इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران اردو مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 اور 78 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اب نوٹ فرمائیں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ گھر اور گھرانہ کے بعد ایک بار پھر پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی چند لمحوں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گرد و پیش میں۔ پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ روسی صدر پوتین نے ماسکو میں وزیر خارجہ عراقچی سے ہونے والی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پر جارحیت بلا اشتعال ہے اور ان حملوں کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر رہا ہے۔ وعدہ صادق 3 کے تحت سپاہ پاسداران اور ایران کی مسلح فوج کے جوابی حملے پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ اور ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں ایران پر غاصب صہیونی حکومت اور جرائم پیشہ امریکہ کے حملوں سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ روسی صدر پوتین نے اس ملاقات میں کہا کہ ایران پر جارحیت بلا اشتعال ہے اور ان حملوں کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران پر حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اس وقت ماسکو میں ہیں اور اس سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم موجودہ حالات کے بارے میں بات چیت اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے آپس میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے دل کی گہرائیوں سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری نیک خواہشات سپریم لیڈر کی خدمت میں پہنچا دیجیے گا۔ اس درمیان کریملین نے بھی اعلان کیا ہے کہ روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر رہا ہے۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے عام اجلاس میں کہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے بل کے مطابق آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کا تعاون اس وقت تک معطل کیا جا رہا ہے جب تک وہ اپنے پیشہ ورانہ رویے کی ضمانت نہیں دیتی۔ پارلیمنٹ کے ارکان نے اسپیکر کے اس بیان کا اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ بل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایران کے سلسلے میں آئی اے ای اے کے منافقانہ اور دشمنانہ رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کی بنیاد پر کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور اس حقیقت کی مختلف رپورٹوں میں بھی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئی اے ای اے نے کس طرح ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں غیر پیشہ ورانہ رویہ اپنایا اور ایک سیاسی حربے میں اس کو تبدیل کر دیا۔ واضح رہے کہ غاصب اسرائیل اور جرائم پیشہ امریکہ کے ایران کے پرامن ایٹمی مراکز اور رہائشی علاقوں پر حملوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد ایران کے مختلف حلقے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ این پی ٹی سے نکلے اور آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون روک دے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل حاتمی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے مرکزی آپریشنل سینٹر ذوالفقار سے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف علاقوں میں موجود اعلی فوجی افسران سے گفتگو کے دوران ان کی خدمات کو سراہا اور صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تمام سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کی۔ جنرل حاتمی نے کہا کہ آپ کی کامیاب کارروائیوں نے دشمن کو اس حد تک بے بس کر دیا کہ آج اصل منصوبہ ساز امریکہ کو میدان میں خود اترنا پڑا۔ جنرل حاتمی نے مزید کہا کہ ہم انقلاب اسلامی کی تاریخ میں اور حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی امریکیوں کی جانب سے بارہا جرائم کے گواہ رہے ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران اور خاص طور پر جنگ کے آخری ایام میں امریکیوں کے جرائم بار بار سامنے آئے۔ ہر بار جب انہوں نے کوئی جرم کیا ایران نے پوری قوت سے اس کا جواب دیا اور اس بار بھی یہی ہوگا۔ وعدہ صادق 3 کے تحت سپاہ پاسداران اور ایران کی مسلح فوج کے جوابی حملے پوری قوت کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندوں کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران اور فوج نے ایران پر مسلط کی گئی نتن یاہو اور ٹرمپ کی جنگ اور حملوں کے جواب میں تل ابیب اور حیفا سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اڈوں اور حساس مراکز پر میزائلوں اور ڈرون سے زبردست حملے کیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جوابی حملوں میں ایران کے جدید ترین میزائل اور ڈرون طیاروں نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے جدید ترین ایئر ڈیفینس کی کئی حائل دیواروں کو عبور کر کے اسرائیلی اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کی مسلح فوج نے اسرائیل کے وسیع علاقوں پر شدید میزائلی حملے کیے ہیں اور مقبوضہ شمالی فلسطین کا علاقہ ایرانی میزائلی حملوں سے پوری طرح لرز اٹھا، جبکہ اسرائیل کے جنوب اور مرکز اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی متعدد میزائل گرے، جس سے صہیونی مراکز کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ریڈیو اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے حملوں میں سبھی میزائل براہ راست اپنے نشانوں پر لگے ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایرانی میزائل انتہائی جدید قسم کے ہیں، جن کا روکنا اسرائیل کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف امریکہ کی مجرم حکومت کی سری فوجی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف ورزی کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی رہنمائی اور خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے حکم پر پاسداران انقلاب اسلامی نے یا ابا عبداللہ الحسین اور آپریشن بشارت الفتح کے رمز کے ساتھ قطر میں واقع امریکہ کے العدید بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ اڈا امریکی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور مغربی ایشیا کے خطے میں امریکی دہشت گرد فوج کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دشمن کے حملوں کا کیسے دفاع کرنا ہے اور کیسے اس طرح کی جارحیتوں کی جڑیں کاٹنی ہیں، ان پر مسلح افواج اور دیگر دفاعی ماہرین غور کر رہے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی سطح پر آبنائے ہرمز کی بندش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں جولائی 1987 میں عراق کی باسی حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے جرم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، صدام حکومت نے امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی حمایت سے ایرانی عوام کے خلاف بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور سردشت میں کیمیائی ہتھیاروں سے بڑی تعداد میں ایرانی عوام کی جانیں ضائع ہوئیں۔ خاص طور پر جرمنی عراق کے کیمیائی ہتھیاروں کی ترقی اور ایک اہم حصے کا ذمہ دار تھا۔ بقائی نے مزید کہا کہ امن اور بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ایرانی اپنی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فی الحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت امریکہ کے تعاون سے کی گئی۔ ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی اس جارحیت کا جواب پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مذاکرات کے سلسلے میں ایران کی حکمت عملی کے بارے میں کہا کہ ہماری توجہ اب ایران کی خود مختاری کے دفاع پر ہے، ہم کسی دوسرے معمولی مسئلے کو دفاع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، فی الحال ہماری توجہ اس دشمن کو پسپا کرنے پر ہے جس نے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ جنگ شروع کی ہے۔ جوہری تنصیبات کے خلاف امریکی کارروائی اور سفارتی سطح پر اس کی قانونی کارروائی اور معاوضہ وصول کرنے کے حوالے سے اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کا اقدام بالکل غلط ہے، ہم امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں نہیں تھے، اس جنگ میں امریکہ کا ملوث ہونا جائز یا قانونی نہیں تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ترجمان وزارت خارجہ نے آبنائے ہرمز کی بندش کے بارے میں کہا کہ ہماری پوری توجہ علاقائی سلامتی اور قومی خود مختاری قوم اور ایران کے مفادات کے دفاع پر مرکوز ہے۔ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کے بارے میں بقائی نے کہا کہ امریکہ جھوٹ بولنے میں اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور اس نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور اسی کو بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا جس میں تقریباً 7 لاکھ بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جس کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب اور سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری مذاکرات کو خود امریکہ نے تباہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں ایرانی مندوب نے ایران ہمیشہ سفارتکاری اور مذاکرات کے لیے سنجیدہ رہا ہے، لیکن امریکہ کی جارحانہ پالیسیوں نے خطے میں بدامنی کو فروغ دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے مزید کہا کہ ایران اپنے دفاع کے قانونی حق کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ کی جانب سے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایران کو اپنی خود مختاری کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور ان حملوں کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اس جارحیت پر مؤثر اور غیر جانبدارانہ کارروائی کرے، ورنہ نتائج پوری دنیا بھگتے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنے دفاع سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایروانی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی تنظیموں اور فرانس اور برطانیہ سمیت کچھ مغربی ممالک کی خاموشی دوہرا معیار اور اس میں ملوث ہونا یکساں طور پر قابل مذمت ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور سیاسی محرکات کے حامل ہیں اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ایران پر امریکی حملے نتن یاہو کو بچانے کی کوشش ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف جارحیت میں مزید تیزی آئی ہے۔ متعدد ممالک اقوام متحدہ کے منشور کی پامالی کا انتباہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے شروع سے ہی اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اصولی موقف اختیار کیا ہے۔ ہم ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر اقوام متحدہ کے منشور کی روشنی میں ہمارا موقف ہے کہ ایران کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو حالیہ دنوں میں کشیدگی میں اضافے پر شدید تشویش ہے، اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اختلافات کے حل کے لیے سفارتی طریقہ اختیار کرنے کا پاکستان خواہاں ہے۔ پاکستان نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ جوہری تنصیبات عالمی جوہری ایجنسی کی نگرانی میں تھیں، لہذا ان پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے۔ پاکستانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور امریکی حملے کی مذمت کی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملے اس وقت کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری مذاکراتی عمل جاری تھا۔ غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں کہا گیا کہ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ کمیٹی نے ایران کی حکومت اور عوام سے معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار ہمدردی کیا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر اثاثوں پر اسرائیلی حملے آئی اے ای اے اور یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ کمیٹی نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد ممکنہ بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ سونیا گاندھی نے مقامی اخبار میں لکھے اپنے مضمون میں اسرائیل کے ایران پر حملے اور غزہ کی تباہی پر نئی دہلی کی خاموشی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ہندوستانی اصولوں سے انحراف قرار دیا ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے لکھا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حالیہ حملے اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر حکومت ہند کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کے خلاف جو حملہ کیا وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ یک طرفہ عسکریت پسندی کی ایک خطرناک مثال بھی ہے جس کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سونیا گاندھی کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس نے ایران میں اسرائیلی بمباری اور ہدفی قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں کو انہوں نے اسرائیل کی ان پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا جو حالیہ برسوں میں غزہ میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، جہاں عام شہریوں اور علاقائی استحکام کو نظر انداز کرتے ہوئے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں صرف مزید بدامنی اور تصادم کو جنم دیں گی۔ سونیا گاندھی نے مضمون میں کہا ہے کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی بات چیت کے 5 دور مکمل ہو چکے تھے اور 6ٹا دور طے شدہ تھا۔ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو جارحانہ شدت پسند اور امن دشمن قیادت کا نمائندہ قرار دیا جس نے فلسطینی علاقوں میں آبادکاری، انتہا پسند جماعتوں سے اتحاد اور خطے میں مسلسل جنگی فضا قائم رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، ایرانی مسلح افواج نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کے جواب میں قطر میں واقع امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ اسی موضوع پر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں اپنے ساتھی اور سینئر تجزیہ کار جناب غلام عباس حیدری صاحب سے۔ غلام عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم حیدری صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں سیاسی گفتگو میں، اور ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں سلام بھی عرض ہے۔ تو غلام عباس حیدری صاحب، ایرانی مسلح افواج نے بشارت فتح کارروائی کے تحت قطر میں واقع امریکی فوجی اڈے پر جو جوابی حملہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاشم علی، دیکھیں، جس طریقے سے امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر جارحیت کی اور پرامن جو اسلامی جمہوری ایران کے جوہری جو سائٹس تھے, جو پرامن جوہری پروگرام تھے, اسے سبوتاج کرنے کی جس طریقے سے امریکہ نے اپنی جارحیت کے ذریعے کوشش کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی, اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی کی اور اسلامی جمہوریہ ایران پر جارحیت کی, تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور ہمارے سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے قطر میں جو ہے امریکہ کے جو ایئر بیس ہے, جو فوجی اڈہ ہے, اس پر جو حملہ کیا اور جس طریقے سے بشارت فتح کی جو کارروائی شروع کی ہے, اس نے جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کی عظمت و بہادری کو اجاگر کر دیا ہے. اور یہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. کسی سے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کو خوف نہیں ہے, بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام جارحین کے خلاف, چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ قدس کے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی صورت میں ہو, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران تیار ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم جو ہے مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے میلی آنکھ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف دیکھا اور اگر کسی نے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اگر کسی نے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے خلاف کوئی کارروائی کی, کوئی اقدام کیا, یا اسلامی جمہوریہ ایران کو دھونک دھمکی دینے کی کوشش کی, تو اسلامی جمہوریہ ایران قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تمام آپشنز جو ہے وہ استعمال کرے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے امریکہ نے حملہ کیا, جس طریقے سے امریکہ نے جو ہے وہ قدس کے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کا ساتھ دیا, اور جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند اور نسل کش جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, اس کے کہنے پر ایران کے خلاف جو ہے ایرانی سرزمین پر جو ہے اس نے جارحیت کی, اس کا جواب جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے غیور جو جوان ہیں انہوں نے دیا. اور قطر میں جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا اور جس طریقے سے وہاں جو ہے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی, اور جس طریقے سے جو ہے صرف اور صرف قطر میں اسی اڈے کو نشانہ بنایا, اور اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ قطر ہمارا دوست اور ہمسایہ ملک ہے, ہم قطر کے عوام, قطر کی ارضی سالمیت کا جو ہے وہ ہم خیال رکھیں گے, اور صرف جو ہے ہم جو جارے ملک ہے, جو جارے حکومت ہے امریکہ, اس کے فوجی اڈے کو نشانہ بنائیں گے. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور نشانہ بنایا, اس میں جو ہے بہت پیش رفتہ ترین جو ہے ڈرونز طیارے تھے اور جنگی طیارے تھے, میزائل تھے, اور اس میں جو ہے ہر قسم کے جو جنگی ہتھیار اور ساز و سامان تھے جسے اسلامی جمہوریہ ایران نے میزائل حملے کا نشانہ بنایا. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہاشم علی شروع دن سے یہ کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنے تمام دوست اور ہمسایہ ممالک کی ارضی سالمیت کا احترام کرتا ہے, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ بحرین ہو, چاہے وہ عراق ہو یا دوسرے ممالک علاقائی, ان سب کی ارضی سالمیت کا احترام کرتا ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اسی دائرے میں رہتے ہوئے آج تک جو ہے کسی بھی ہمسایہ اسلامی اور عرب ممالک کے خلاف جارحیت نہیں کی. ہاں, جس طرح صدام نے کی باسی حکومت نے ایک مرتبہ جو ہے آج سے چند سال قبل اسلامی جمہوریہ ایران نے کی ارضی سالمیت کے خلاف ورزی کی, اور امریکہ کے کہنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اس نے کارروائی کی, جارحیت کی, حملہ کیا, تو اس کا جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے بھرپور جواب دیا. اور آپ نے دیکھا اور ہمارے تمام سامعین اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس صدام کی باسی حکومت کو جو ہے اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہاشم علی, دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام, خاص طور سے رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے در پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہے اس کے مطابق جو ہے جوہری ہتھیار بنانا، رکھنا یا اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوام کی تباہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران آج تک جو ہے جوہری ہتھیار بنانے کے در پہ نہیں تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران، بہت سے لوگ امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ قریب ہے یا بنانے کے صرف 6 مہینے اس کے پاس ٹائم باقی تھا یا 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنا سکتا تھا، لیکن اگر اسلامی جمہوریہ ایران یہ تہیہ کر لیتا کہ میں جوہری ہتھیار بناؤں گا، ایٹمی بم بناؤں گا، تو اسلامی جمہوریہ ایران کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران میں جرأت اور یہ قابلیت تھی کہ وہ جو ہے جوہری ہتھیار بنائے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے بنانے سے گریز کیا اور یہ کہا کہ ہم جو ہے جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ اور آپ نے بھی دیکھا، ہمارے سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو IAEA ہے اسے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ آئے اپنے کیمرے بھی جو ہے وہ نطنز میں نصب کرے، اصفہان میں نصب کرے اور دیکھے کہ ہم جوہری ہتھیار بنانے کے در پہ نہیں ہیں۔ ہاں، ہم پرامن ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں جوہری، جس میں جو ہے ادویات ہے اور دوسرے ساز و سامان ہے، تاکہ وہ ایک پیش رفت جو ہے اس میں ہو سکے اور ایرانی عوام جو ہے، جو کہ آج سے کوئی 45 سال قبل جو ہے جب امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی، 45 سال سے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران پابندیوں کی زد میں ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس پر پابندیاں عائد ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے پھر بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن یہ امریکہ ہے جس نے جوہری ہتھیار کا جو ہے بہانہ بنا کر جو ہے پہلے اسرائیل کو آگے کیا، اور اسرائیل کے ذریعے جو ہے ایک ایسے موقع پر جب اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کی تجویز پر، امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے ساتھ جو ہے جو امریکی نمائندے تھے ویٹوکوف، اس کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اراچی کے درمیان جو ہے مذاکرات کے 5 دور ہوئے، اس میں جو ہے مسقط میں ہوئے، یونان میں ہوئے، اور 6ٹا دور جو ہے وہ اتوار کے دن ہونا تھا جب امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے جمعے کو جو ہے وہ ایران پر جو ہے حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ سب سے پہلے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کرتا کہ بھئی ہم مذاکرات کر رہے تھے، آپ نے کیوں حملہ کیا، بلکہ امریکہ کو چاہیے تھا، اگر وہ جو ہے حق و صداقت کی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتا اور اس سے یہ کہتا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ حملہ نہ کریں، اور میرے کہنے پر جو ہے ایران امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہا تھا، اور اب 2 دن باقی تھے 6ٹے دور کے مذاکرات کے لیے، جب تم نے حملہ کر دیا ایران پر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرتا اور غاصب صہیونی حکومت پر حملہ کرتا۔ لیکن امریکہ نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے حملے پر جو ہے کوئی بھی جو ہے رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ نہ فقط رد عمل نہیں دکھایا بلکہ جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے غاصب صہیونی حکومت کی جو جارحیت تھی اس کی جو ہے امریکہ نے حمایت کی، اور حمایت کرنے کے بعد جو ہے نہ فقط جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیا، بلکہ جو ہے غاصب صہیونی حکومت کو جدید ترین ہتھیار بھی دیے اور کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک جو ہے اکتفا نہیں کیا، بلکہ امریکہ نے اس کے بعد جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو ہے خود جو ہے کود پڑا جنگ میں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے جو پرامن ایٹمی سائٹس تھے جس طرح فردو، نتنز اور اصفہان، اس پر جو ہے اپنے بمبار طیاروں کے ساتھ جو بی جو طیارے ہیں B2، اس کے ذریعے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے ان علاقوں کو جو ہے نشانہ بنایا، اور یہ پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے اور اسرائیل کی امریکہ بے چون و چرا جو ہے وہ حمایت کرتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چاہے جو کچھ بھی ہو، دنیا ایک طرف ہو، عالمی قوانین ایک طرف ہو، لیکن اگر اسرائیل کوئی کام کرے تو امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی جو ہے امریکہ جو ہے یہی جو ہے اس کی جو ہے پالیسی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، اور اس نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا جو ہے ہر سطح پر ساتھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب غزہ پر جارحیت ہوئی غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے، اور بڑے پیمانے پر جو 57,000 سے زائد جو مظلوم فلسطینی وہ شہید ہوئے، 1,26,000 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے، 11,000-12,000 کے قریب اب بھی ملبے تلے لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیا، اور اگر وہاں پہ جو ہے جب افریقہ کے اپیل پر درخواست پر جو ہے عالمی عدالت ہیگ نے وہاں کاروائی کی اور غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو جو جنگی مجرم قرار دے کر اس کی گرفتاری کا اعلان کیا، یہ امریکہ ہی تھا کہ جس نے غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو امریکہ میں آنے کی اجازت دی، اور اس نے وہاں دورہ کیا، اور امریکہ نے بجائے اس کے کہ اسے گرفتار کرتا ہے بلکہ اس کی جو ہے پذیرائی کی اور اس کا ساتھ دیا، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اسرائیل اور اس طرح جو ہے نیتن یاہو جو ہے وہ گستاخ ہو گئے، اور اس نے جو ہے مشرق وسطی میں جو ہے وہ قتل عام کا بازار گرم کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے غزہ پر پہلے اس نے جارحیت کی، اس کے بعد جس طریقے سے جو ہے سوریہ پر جارحیت کی، اور جس طریقے سے پھر اس کے بعد لبنان پر جارحیت کی، اور بڑے پیمانے پر جو ہے لبنان میں جو ہے سید حسن نصر اللہ سمیت کئی جو ہے اعلیٰ کمانڈروں کو حزب اللہ کے اور مظلوم عوام کو شہید کیا، اس کے بعد جو ہے شام میں جو ہے یہی صورتحال تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یمن پر انہوں نے چڑھائی کی، یہ سب چیزیں جو ہیں امریکی ایما پر جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے کی، اور اس درمیان جو یمن اور جس طرح حزب اللہ نے اور اس طرح جو ہے وہ حماس نے غاصب صہیونی حکومت پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ حملے بھی کیے، کئی جو ہے علاقوں پر جو ہے میزائل داغے، تو اس کی جو ہے امریکہ نے نہ فقط مذمت کی بلکہ کہا کہ جو بھی جو ہے میلی آنکھ سے اسرائیل کی طرف دیکھے گا ہم اس کے خلاف جو ہے کاروائی کریں گے، اور امریکہ نے کاروائی بھی کی، اگر آپ کو یاد ہو آشم علی کہ یمن پر جو ہے امریکی جنگی جہازوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا، اور لیکن یمن کے عوام جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر امریکہ یا کوئی اور ممالک کے جو بحری جہاز ہیں وہ اگر اسرائیل کی جانب جائیں اور اسرائیل کی مدد کریں، اسرائیل کے لیے جو ہے وہ سامان لے جائیں، تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے، اور یمن کے عوام غیور عوام بلکہ انہوں نے جو ہے اپنے عمل سے دکھا دیا، کئی جو ہے بحری جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ مجبور ہوا اس یہ کہنے پر کہ یمن کے عوام بہت بہادر ہیں اور ہم جو ہے یمن کے عوام پر اس کے بعد حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہاشم علی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے عالمی سطح پر جو ہے امریکہ کے خلاف اور جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے کاروائیاں شروع ہوئی استقامتی محاذ کی جانب سے، اور جس طریقے سے جو ہے عالمی سطح پر عوام نے ساتھ دیا مظلوم فلسطینیوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا، اور جس طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے کھل کر جو ہے ایران کی حمایت کی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی حکومت نے اور عراق کے عوام جس طریقے سے بغداد میں نکلے، دوسرے شہروں میں نکلے ایران کی حمایت میں، اور امریکی جارحیت کی، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر مذمت کی، حالانکہ وہاں عین الاسد جو ہے امریکی اڈہ ہے، وہاں پر جو ہے امریکی افواج تعینات ہیں، ان کے جو ہے وہاں پہ جو ہے بیلسٹک میزائل نصب ہیں، اور کافی جو ہے جنگی ساز و سامان ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے عراق کے عوام نکلے اور پاکستان کے عوام نکلے، اور اس طریقے سے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو صدر ہے، جو وزیر خارجہ ہیں، دوسرے اعلیٰ حکام ہیں، انہوں نے ہاشم علی واضح طور پر کہا کہ ہم امریکی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے بلکہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور دینا بھی جانتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیا اور اب بھی ہم دیں گے، اور ایک جانب جب اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں اب تک جو ہے کئی سو جو ہے وہ میزائل داغے بلکہ ہزاروں میزائل داغے، اور جس طریقے سے تل ابیب کے میں جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو، چھانیوں کو نشانہ بنایا، وہ بھی جو ہے تاریخ میں رقم ہو گئی ہے، اپنی مثال آپ ہے، اور جس طریقے سے اب قطر میں جو ہے امریکی جو فوجی اڈہ ہے، جو غیر قانونی فوجی اڈہ ہے جہاں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس کو جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا، اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار کو عالمی سطح پر اجاگر کر دیا ہے۔ ہاشم علی جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے غیور جوانوں نے یہ کارروائی کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے ایران کے عوام سڑکوں پر نکل آئے، حالانکہ جمعے کے دن جو ہے بہت نماز جمعہ کے بعد بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، لیکن جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے بشارت فتح کی کارروائی کی، اور جس طریقے سے قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، ایران کے عوام پیر کو جو ہے وہ سب گھروں سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے جو ہے جنگ کی صورتحال کے باوجود جو ہے، جبکہ ایسے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے خوشی کا اظہار کیا، اور اپنی مسلح افواج اسلامی نظام کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کیا، ہم بستی کا اظہار کیا، مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور تعاون کا اظہار کیا، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور جس طریقے سے جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے آج تک جو ہے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے مسلح افواج کے ساتھ ہیں، اور ہم امریکی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، ہم امریکی جارحیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم مرنے کو جو ہے ترجیح دیں گے، شہادت کو ترجیح دیں گے، لیکن ظالموں کے خلاف جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے غیرت مند اور غیور عوام نے جس طریقے سے جو ہے اپنے فوجی جوانوں کے حوصلے بڑھائے ہیں، وہ بھی کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، تاریخی لمحات ہیں۔ اور ہاشم علی، ہم تہران میں ہیں، اور آج جس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے تہران کے مختلف علاقوں پر جارحیت کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران کے عوام کی جو روزمرہ زندگی ہے، جو معاملات ہے روزمرہ ہے، وہ بھی جو ہے اپنی جو ہے وہ جاری ہے، اور معمول کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایران کے عوام جو ہے وہ اپنے دفاتر بھی جا رہے ہیں، بینکوں میں بھی جا رہے ہیں، خرید و فروش بھی کر رہے ہیں، اور بازاروں میں بھی ہیں، اور اپنے جو فوجی بھائی ہیں ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور امریکی جارحیت کی جو ہے وہ مذمت بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے، چاہے اس میں خواتین ہو، بچے ہوں، نوجوان ہو، انہوں نے سب جو ہے یک آواز یک جان ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی ملت پر، قوم پر فدا ہو جائیں گے، لیکن جو اغیار ہیں، جو امریکہ ہے، جو غاصب صہیونی حکومت ہے، اسے اس کی جارحیت میں، اسے اس کے عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے، ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائیں گے، اور اس طرح ہم امریکہ کے خلاف بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو بھی انشاءاللہ ہم پسپا کریں گے، اور وہ دن دور نہیں جب امریکہ جو ہے وہ پشیمان ہو، وہ دن دور نہیں جب اسرائیل کے اعلیٰ حکام، بلکہ میں تو یہ کہوں گا قصاب، وہ پشیمان ہو، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ جو ہے اسرائیل نابود ہو جائے، غزہ کے مظلوم عوام، فلسطین کے مظلوم عوام، وہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور بیت المقدس جو ہے غاصبوں کے چنگل سے آزاد ہو، اور مقبوضہ سرزمین سے جو ہے جو غاصب ہیں ان کا انخلاء ہو۔ ہاشم علی، آپ نے دیکھا کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کے غیور جو جوانوں نے غاصب سے انہیں حکومت نے کے مختلف علاقوں پر، بالخصوص تل ابیب، حیفہ، بیر السب پر جو ہے جو مزالوں کی بارش کی، اس کے بعد جو ہے بھاگنے کا سلسلہ یہودیوں کا شروع ہوا، اور صہیونی وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے کافی جو ہے کوشش کی کہ وہاں سے جو ہے نکل جائیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہاں کی صورتحال اتنی گھمبیر ہیں ہاشم علی، چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ سینسرشپ عائد ہے، وہاں سے جو ہے خبریں جو ہے بہت ہی کم نکلتی ہیں باہر، جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے وہاں پہ جو ہے کارروائیاں کی ہیں، اس سے جو ہے بڑے پیمانے پر وہاں تباہی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے غزہ کو جو ہے خاک و خون میں جو ہے یکساں کیا تھا غاصب صہیونی حکومت نے اپنے 22 سے 20 مہینے کی جارحیت میں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے تقریباً 10 سے 12 دن کی اپنی جو ہے وہ استقامت کے ذریعے، اپنی جو ہے میزائلی حملوں کے ذریعے جو ہے غزہ کو جو ہے خاک و خون میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا، اسرائیل کو، تل ابیب کو جو ہے خاک و خون میں تبدیل کر دیا، اور وہاں کی صورتحال اب یہ ہے کہ وہاں جو ہے لوگ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں, اور ان سہونیوں کا یہ کہنا ہے کہ کاش جو ہے نیتنیاہو یہ حرکت نہ کرتا, کاش سے نیتنیاہو جو ہے ہوش کے ناخن لیتا تاکہ ہمیں جو ہے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. جی ہاشم علی.
جی غلام عباس حیدری صاحب, بات چیت کے لیے بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں کا, جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, مروں آب.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 تیر 28 ذی الحجہ اور 24 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 28 ذوالحجہ سن 63 ہجری قمری کو واقعہ کربلا کے صرف 2 برس کے بعد واقعہ حرہ رونما ہوا. مدینہ منورہ کے باشندوں نے جو یزید پلید کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے بغاوت کر کے والی مدینہ مروان کو شہر سے نکال دیا. جب یزید کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ایک صفاق اور جابر و عامر شخص مسلم بن اقبا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا جس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا. یہ واقعہ تاریخ اسلام کے بھیانک حادثات میں سے ایک ہے. واضح رہے کہ یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں. چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا. اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینۃ النبی کی حرمت کو پامال کر کے اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے. اگلے اور تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کی حرمت کو بھی پامال کیا. اٹھائیس ذوالحجہ سن 1289 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف دانشور حکیم ملا ہادی سبزواری نے وفات پائی. علامہ ہادی سبزواری سن 1212 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ زہد و تقوی اور تزکیہ نفس میں بسر کیا. ملا ہادی سبزواری کی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر فلسفی تھے. فقہ، اصول فقہ، تفسیر، منطق، ریاضیات اور ادبیات کے ساتھ ساتھ علم طب میں بھی وہ ید طولہ رکھتے تھے. علاوہ ازیں شعر و شاعری میں بھی انہوں نے ایک پورا دیوان چھوڑا ہے جس میں کئی ہزار اشعار موجود ہیں جو عرفان اور فلسفے سے مزین ہیں. تین تیر سن 1287 ہجری شمسی کو محمد علی شاہ قاجار نے ایران کی قومی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی پر توپوں سے حملہ کروانے کے بعد آئینی حکومت کے حامیوں کو کچلنے کے لیے ان کی گرفتاری اور سزائے موت کا حکم جاری کیا. اس حکم کے بعد شاہ کے سپاہیوں نے آئینی حکومت کے حامیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان میں سے سورہ اسرافیل اخبار کے مدیر مرزا جہانگیر خان اور معروف خطیب اور وائز ملک المتکلمین کو سپاہیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا. اسی دن آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بہبہانی کو بھی جو ایران کی آئینی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے گرفتار کر کے ایران کے دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد قومی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور آمریت کا نیا دور شروع ہو گیا. چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو وینزویلا کے شہر کاراکاس کو جنگ کے بعد سائمن بولیور نے آزاد کرایا. اس جنگ میں جو تقریباً 1 سال تک جاری رہی اسپین کی سامراجی قوتوں کو شکست ہوئی اور سائمن بولیور نے اس کامیابی کے بعد گریٹ کولمبیا کو تشکیل دیا. گریٹ کولمبیا میں وینزویلا، پاناما اور ایکواڈور شامل تھے. سائمن بولیور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے. آج کل کولمبیا، پاناما، ایکواڈور اور وینزویلا علیحدہ علیحدہ ملک ہیں. وینزویلا جنوبی امریکہ میں تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا اور خطے میں امریکی سامراج مخالف محاذ کا روح رواں سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے طرح طرح کی سازشوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو فرانسیسی شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ نے روس پر ایک بڑا حملہ شروع کیا۔ اس سے پانچ سال پہلے یہ دونوں ممالک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد بتدریج فرانس اور روس کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نیپولین نے روس پر حملہ کر دیا اور ماسکو تک پہنچ گیا۔ تاہم سردی اور غذا اور ہتھیار نہ پہنچ پانے کی وجہ سے فرانسیسی فوجی ایک بڑی مشکل سے دوچار ہو گئے، جس کے نتیجے میں نیپولین کو اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ اس پسپائی کے دوران روسی فوجیوں نے بہت سے فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور نیپولین نے اپنے باقی بچے سپاہیوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ چوبیس جون سن 1956 عیسوی کو جمال عبد الناصر مصر کے صدر بنے۔ 23 جولائی سن 1952 کو انہوں نے جنرل نجیب کے ساتھ کودتا کے ذریعے شاہ فاروق کا تختہ الٹا، تو نجیب مصر کے وزیر اعظم اور جمال عبد الناصر نائب صدر بنے۔ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اور ملکی اصلاحات کے سلسلے میں دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، تو فوجی کونسل کی اکثریت نے جمال عبد الناصر کا ساتھ دیا اور اس طرح وہ صدر بن گئے۔ انہیں اپنے عہد حکومت میں ایک بڑی آزمائش سے اس وقت گزرنا پڑا جب اسرائیل نے عربوں کے خلاف جنگ شروع کر کے صحرا سینا سمیت کئی عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جمال عبد الناصر نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن عوام کے پرزور اصرار پر استعفیٰ واپس لے لیا۔ 28 ستمبر سن 1970 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ چوبیس جون سن 1980 عیسوی کو پاکستان میں زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس نافذ ہوا۔ یہ آرڈیننس اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کے حکم پر جاری اور نافذ ہوا۔ پاکستان میں زکوٰۃ اور عشر کو جمع کرنے اور تقسیم کے جملہ امور کی انجام دہی کے لیے پورے ملک میں کونسلیں بنائی گئی ہیں اور ان کونسلوں کی نگرانی وزارت مذہبی امور کرتی ہے۔ پاکستان میں زکوٰۃ کونسلیں وفاقی، صوبائی اور ضلع سطح پر ہیں۔ پاکستان میں صاحب نصاب پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، یعنی وہ شخص جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ شرعی زکوٰۃ کے لیے واجب الادا اثاثوں کا مالک ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میل و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سمعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خردمندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز اور ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں. وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں. بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں. اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں. خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو. بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی. بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے.
سامعین، نشریات کے آخر میں ایک بار پھر سماعت فرمائیں پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. روسی صدر پوتین نے ماسکو میں وزیر خارجہ عراقچی سے ہونے والی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پر جارحیت بلا اشتعال ہے اور ان حملوں کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر رہا ہے. وعدہ صادق تین کے تحت سپاہ پاسداران اور ایران کی مسلح فوج کے جوابی حملے پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جوابی کارروائی کا حق ہے. اور ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں ایران پر غاصب صہیونی حکومت اور جرائم پیشہ امریکہ کے حملوں سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی. روسی صدر پوتین نے اس ملاقات میں کہا کہ ایران پر جارحیت بلا اشتعال ہے اور ان حملوں کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران پر حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اس وقت ماسکو میں ہیں اور اس سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم موجودہ حالات کے بارے میں بات چیت اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے آپس میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے دل کی گہرائیوں سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری نیک خواہشات سپریم لیڈر کی خدمت میں پہنچا دیجیے گا۔ اس درمیان کریملین نے بھی اعلان کیا ہے کہ روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران آئی اے ای اے کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر رہا ہے۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے عام اجلاس میں کہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے بل کے مطابق آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کا تعاون اس وقت تک معطل کیا جا رہا ہے جب تک وہ اپنے پیشہ ورانہ رویے کی ضمانت نہیں دیتی۔ پارلیمنٹ کے ارکان نے اسپیکر کے اس بیان کا اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ بل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایران کے سلسلے میں آئی اے ای اے کے منافقانہ اور دشمنانہ رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کی بنیاد پر کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور اس حقیقت کی مختلف رپورٹوں میں بھی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئی اے ای اے نے کس طرح ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں غیر پیشہ ورانہ رویہ اپنایا اور ایک سیاسی حربے میں اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل حاتمی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے مرکزی آپریشنل سینٹر ذوالفقار سے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف علاقوں میں موجود اعلی فوجی افسران سے گفتگو کے دوران ان کی خدمات کو سراہا اور صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تمام سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کی۔ جنرل حاتمی نے کہا کہ آپ کی کامیاب کارروائیوں نے دشمن کو اس حد تک بے بس کر دیا کہ آج اصل منصوبہ ساز امریکہ کو میدان میں خود اترنا پڑا۔ جنرل حاتمی نے مزید کہا کہ ہم انقلاب اسلامی کی تاریخ میں اور حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی امریکیوں کی جانب سے بارہا جرائم کے گواہ رہے ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران اور خاص طور پر جنگ کے آخری ایام میں امریکیوں کے جرائم بار بار سامنے آئے۔ ہر بار جب انہوں نے کوئی جرم کیا ایران نے پوری قوت سے اس کا جواب دیا اور اس بار بھی یہی ہوگا۔ وعدہ صادق 3 کے تحت سپاہ پاسداران اور ایران کی مسلح فوج کے جوابی حملے پوری قوت کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندوں کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران اور فوج نے ایران پر مسلط کی گئی نتن یاہو اور ٹرمپ کی جنگ اور حملوں کے جواب میں تل ابیب اور حیفا سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اڈوں اور حساس مراکز پر میزائلوں اور ڈرون سے زبردست حملے کیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جوابی حملوں میں ایران کے جدید ترین میزائل اور ڈرون طیاروں نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے جدید ترین ایئر ڈیفینس کی کئی حائل دیواروں کو عبور کر کے اسرائیلی اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کی مسلح فوج نے اسرائیل کے وسیع علاقوں پر شدید میزائلی حملے کیے ہیں اور مقبوضہ شمالی فلسطین کا علاقہ ایرانی میزائلی حملوں سے پوری طرح لرز اٹھا، جبکہ اسرائیل کے جنوب اور مرکز اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی متعدد میزائل گرے، جس سے صہیونی مراکز کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ریڈیو اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے حملوں میں سبھی میزائل براہ راست اپنے نشانوں پر لگے ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایرانی میزائل انتہائی جدید قسم کے ہیں، جن کا روکنا اسرائیل کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف امریکہ کی مجرم حکومت کی سری فوجی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف ورزی کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی رہنمائی اور خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے حکم پر پاسداران انقلاب اسلامی نے یا ابا عبداللہ الحسین اور آپریشن بشارت الفتح کے رمز کے ساتھ قطر میں واقع امریکہ کے العدید بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ اڈا امریکی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور مغربی ایشیا کے خطے میں امریکی دہشت گرد فوج کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دشمن کے حملوں کا کیسے دفاع کرنا ہے اور کیسے اس طرح کی جارحیتوں کی جڑیں کاٹنی ہیں، ان پر مسلح افواج اور دیگر دفاعی ماہرین غور کر رہے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی سطح پر آبنائے ہرمز کی بندش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں جولائی 1987 میں عراق
تهران نخستم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان